أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات سورہ مبارکہ الحمد کی آخری دو آیات. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ اپنے اس کلام میں ہمیں سیدھے رستے پر قائم رہنے کی دعا کی تعلیم عطا کر رہا ہے. اس سے یہ مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ. وہ سیدھا رستہ اور ہے، صراط الذین. اب یہ سیدھے رستے کی تعریف پیروکاروں متیان صراط فرما برداروں اور محبوں اور شیعوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ. اب یہ سیدھا رستہ پہچانا جائے گا سلمان، ابو ذر، مقداد، ان لوگوں کے ذریعے سے کہ جو اس سیدھے رستے پر قائم ہیں. ان کی نشانی یہ ہے کہ انعمت علیہم، یعنی سیدھا رستہ علیحدہ ہے، اس پہ چلنے والے علیحدہ ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غضبناک ہوا وہ اور ہیں، جو گمراہ ہیں وہ اور ہیں. میں آج کے اس بیان فضائل کی آخری مجلس میں اپنے مضمون کو یوں منظم کروں کہ اللہ نے تین طرح کے انسانوں کا تعارف کروایا ہے، یا اس آیہ کریمہ میں تین عنوانات کو ذکر کیا ہے. ایک منعم، ایک ضالین، ایک مغضوب علیہم. منعم، جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں. انعمت علیہم، یہاں یقیناً جب زیادہ نعمتوں کی بات ہو تو مسلم سب سے بڑی نعمت اس کا سب سے بڑا عنوان ہے. اللہ نے معراج پر آیات دکھانے کے لیے بلایا تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑی آیت نہ دکھاتا. ایسے ہی جب نعمتوں کی بات آئے گی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑی آیت ان نعمتوں کا سر سلسلہ اور صدارت میں نہ ہو. منعم جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کیں, غیر المغضوب ولا الضالین, یہ تین طرح کے لوگ. عزیزان گرامی, وہ جو منعم ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں وہ اور صراط اتنا قریب ہیں کہ وہ منیت اور یکسانیت اور عینیت اور اتحاد اور وحدت وجودی کا فلسفہ سامنے آتا ہے. یعنی علی معیار حق, علی محور حق, الحق مع علی و علی مع الحق, جہاں مولا علی کے لیے ہے وہاں عمار کے لیے بھی ہے. وہ عینیت کا لفظ جو میں نے عرض کیا نا, اسے ذہن عالی میں تھوڑی دیر کے لیے محفوظ رکھیے گا. وہ عینیت, وہ ایک جیسا پن, وہ اتنا. عمار, ابو ذر اور سلمان نے خود کو علی میں گم کیا, خود کو علی میں اتنا ضم کیا, اتنا علی میں اتار دیا کہ اب اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ علی اور علی کو پہچاننے کا ذریعہ ابو ذر, سلمان اور عمار. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. لہذا جہاں یہ حدیث مولا کائنات کے لیے ہے, یہ والی بات نہیں کیجیے گا کہ صاحب پہلی دفعہ سن رہے ہیں. پہلی دفعہ ہی تو سنیں گے, ہم پیدائشی عالم تو نہیں ہیں جی. کہ یہ کہاں سے بات آ گئی کہ الحق ما عمار بل عمار ما حق. یہ حدیث ہے. میں اور آپ سب طالب علم ہیں, کوئی دعوی فضل نہیں کر رہا. دعوی فضل صرف اہل بیت نے کیا ہے. نحن العلماء, ہم اہل بیت عالم ہیں. وشیعتنا متعلمون, ہمارے شیعہ شاگرد ہیں. ہر آن میرے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو تب ہم اس حدیث پر پورا اتریں گے. یہ حدیث جہاں مولا کائنات کے لیے ہے وہاں حضرت عمار کے لیے بھی ہے. حضرت آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ آخر فلسفہ کیا ہے, علی مدار حق ہیں یا عمار مدار حق ہیں؟ حق جس کے گرد گھومتا ہو, علی کے لیے بھی, مولا کے لیے بھی اور عمار کے لیے بھی. فرماتے ہیں جو میں نے کہہ دیا کہ علی حق مطلق, اللہ کے لیے معرفت کا ذریعہ, اور عمار کے لیے خاص طور پر یہ حدیث اس لیے آئی کہ صفین میں عمار سبب بنے یہ طے کروانے میں کہ حق کس کے ساتھ, حق کس کے ساتھ ہے. لوگوں نے کہا کہ عمار مار دیے گئے. نبی نے فرمایا تھا عمار کو فئے باغیہ قتل کرے گا, عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا, جس پہ جنگ شام والے ہار رہے تھے. تو کیا بنتی؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے عمار کو نہیں مارا, علی اپنے ساتھ لائے تھے, علی نہ لاتے تو عمار نہ مارے جاتے. اب یہ منعم, مغضوب اور ضالین, حسن دیکھیے آیت کا کہ یہاں انعمتا کی نسبت ہم, دعا تو ہم کر رہے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت, اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں, اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں. انعمت کی نسبت تو اللہ کی طرف دی گئی ہے, مگر نہیں کہا گیا آیت میں کہ غضبت علیہم, اذللت علیہم, یا اذللت یا غضبت علیہم. اللہ نے نعمتیں تو نازل کی ہیں, اللہ خالق خیر تو ہے, اللہ نے گمراہ نہیں کیا ہے, اللہ نے غضب نہیں نازل کیا ہے, اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں. بھائی تین طرح کے لوگ, انمتا, مغضوب, ضالین. لیکن مغضوب اور ضالین کی طرف ہم دعا کرنے والے سورہ مبارکہ الحمد میں اللہ کی طرف نسبت نہیں دے رہے، لیکن وہاں نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف دی جا رہی ہے۔ سورہ یہ نہیں ہے کہ انعمت علیہم اذللتا، جی غضبتا، ہم یہ نہیں بول رہے۔ کیوں نہیں بول رہے؟ اس لیے کہ اللہ کسی پر غضبناک نہیں ہوتا، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ تو نعمتیں نازل کرتا ہے۔ یہ تم ہو کہ جو ایسا کچھ کر بیٹھتے ہو کہ گمراہ بھی ہو جاتے ہو اور تمہارے اوپر اللہ کا غضب بھی نازل ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نعمتوں کو تو نازل کرتا ہے، اللہ نہیں کرتا گمراہ، اللہ نہیں کرتا کسی کو، کسی پہ غضب نہیں نازل کرتا۔ یہ ادب ہے، میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، یہ ادب ہے۔ بات کرتے وقت، کل بھی تھوڑی سی بات ہوئی، بات کرتے وقت جملوں کا استعمال محتاط اور انتہائی حساسیت کے ساتھ ہونا چاہیے، خاص طور پہ جب اپنے سے بڑے کے بارے میں بات ہو رہی ہو، خاص طور پر جب اپنے اساتذہ کے بارے میں، آئمہ کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ ہم جو اللہ کو مفرد یاد کرتے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے، ہمارے بھائی کہتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں، یہ بے ادبی نہیں کر رہے ہم اللہ کی، اور وہ ادب نہیں کر رہے۔ صلوات پڑھیں ذرا، محمد و آل محمد۔ لیکن ذہن میں رہے میرے کمسن ساتھیوں کے کہ بات کرتے وقت ہمیں ادب احترام کا خیال رکھنا ہوگا۔ بھائی سارا مقصد ہمارے اسلامی تعلیمات، قرآن، حدیث، آئمہ کی تعلیمات، ان کی سیرت، یہ مجلس، یہ عزاداری، ان سب کا ایک محور ہے، اور محور یہ ہے کہ میں اچھا انسان بن جاؤں، محور یہ ہے کہ میں بہتر سے بہتر انسان بن جاؤں۔ اور بہتر انسان بننے کی پہلی نشانی، پہلی علامت، پہلی بتی یہ ہے، کیسے پہچانوں کہ کیا اس وقت کیفیت ہے؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ میں حلم، بردباری، تحمل مزاجی، صبر رکھتا ہوں یا نہیں۔ اگر میرے مزاج میں بردباری نہیں ہے، تحمل مزاجی نہیں ہے، صبر نہیں ہے، تو میں انسان کہلانے کے قابل نہیں ہوں۔ اس سے ہٹ کر جو کیفیت ہوتی ہے وہ تو جانوروں میں اچھی ہے، جتنا حلم سے دوری بڑھے گی اتنی حیوانیت بڑھے گی، جتنا برداشت سے دوری بڑھے گی اتنی حیوانیت بڑھے گی۔ مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ مجھے عزادار گھر میں پیدا کیا اس نے۔ عزیزان گرامی، اس فرش عزا پر بیٹھنے سے ایک خود بخود کی تربیت ہوتی ہے، اور وہ تربیت بردباری کی اور حلم کی ہے۔ میں کل کی مجلسوں میں جہاں جہاں خطاب کر رہا تھا، آج بھی یہی کچھ کیفیت ہے کہ جب علم کی زیارت ہوئی مصائب کے پڑھنے پر، تو میں دیکھ رہا تھا ہر جگہ جہاں اتفاق ہوا کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، کھبے سے کھوا چھل رہا تھا، پیر کے انگوٹھے چھل رہے تھے، دھکے لگ رہے تھے، پسلیاں دب رہی تھیں، مگر کوئی کسی پر غصہ نہیں کر رہا تھا۔ بھائی صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ وہ جو ایک حج میں صبر حاصل ہوتا ہے، کربلا میں 70 برابر صبر ہے۔ وہاں ایک ابراہیم ہے نا، وہاں ایک اسماعیل ہے نا، وہاں ایک حاجرہ ہے نا، یہاں بتاؤں 9 حاجرائیں کیسی تھیں؟ یہاں بتایا جائے کہ 58 اسماعیل کیسے تھے کربلا میں؟ آل ابو طالب، صرف امام حسین کے خونی رشتہ دار 58 شہید ہوئے ہیں، 18 تو صرف مولا علی کے بچے ہیں۔ لہذا روا روی میں، میں ذاکر میں خطیب کہہ دیتا ہوں، 18 بنی ہاشم کربلا، 18 بنی علی تھے، مولا علی کے صرف 18 بچے۔ لیکن وہاں صبر دیکھیے کتنا ہے۔ تو اس فرش عزا پر انسان اپنے، تو یہ ادب احترام کی بات ہے، مجھے الفاظ کا استعمال، مجھے سمجھنا اور سوچنا پڑے گا سارا کام، ساری باتوں کا سوچنا، ساری وکالتیں، سارا دفاع مخصوص طبقے کے لیے نہیں چھوڑا جائے۔ مخصوص طبقہ، وکیل آل محمد، جملہ تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا مبالغہ ہے، کوئی وکیل آل محمد نہیں، آل محمد کو وکالت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آل محمد کا کردار، آل محمد کی قربانی اتنی روشن ہے کہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے جو تہذیب اعظم ہمیں عطا کی ہے، یہ نیچے بیٹھنا، یہ اس انداز سے فرش پر بیٹھنا، یہ تبرک کے لیے لائن میں لگنا، جی اللہ اکبر، یہ کالے کپڑے. میں کوئی تنقید نہیں کروں گا، میرے پر تو میرا تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. خدا کے لیے عاشور کے دن تو کوئی کالے کپڑے نکال لیجئے. کب پہنیں گے یہ کالے کپڑے آپ؟ سیاہ پوش ہے عالم. امام یہ ادب کا خیال رہے، کس سے کیا بات کرنے. اب دیکھیے، شیطان یعنی بے ادب، شیطان یعنی بے ادب. اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو، سجدہ نہیں کر رہا، مان نہیں رہا، اور بے ادبی کسے کہتے ہیں؟ الفاظ کا استعمال، میں نے جملہ کہا انمتا، غیر المغضوب ولا الضالین، مغضوب اور ضالین کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، لیکن نعمتیں جن پر آئی ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے. حضرت ابراہیم کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت، اذا مرض تو فہوا یشفین، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. یہ نہیں کہہ رہے جب وہ بیمار کرتا ہے تو وہ شفا دیتا ہے. لیکن شیطان کی بے ادبی دیکھیے، کہتا ہے رب بما اغویتنی، اللہ نے مجھے گمراہ کیا ہے. یہ اللہ کر، اللہ نے گمراہ کیا ہے، اللہ نے اغوا کیا ہے تجھے. تو خود اپنے نفس کا شکار تھا، تو خود بیمار نفس تھا جس نے تجھے اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کیا، فرما برداری سے دور کیا، تو گمراہ شمار ہوا. اللہ کو کیوں کہہ رہا ہے رب بما اغویتنی؟ شیطان قرآن میں اللہ کو کہہ رہا ہے کہ تو نے، اللہ نے مجھے گمراہ کیا. حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا وہ دیتا. یہاں بھی اللہ نے ہمیں گمراہ نہیں کیا، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، یہ انسان خود گمراہ ہوتا ہے. عزیزان گرامی، ایک عرفا، اولیاء، صوفیاء، فلاسفہ کے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وہ ہے درد. درد یہ کربلا ہمیں درد مند بنانے کے لیے بپا ہوئی ہے. اچھا، یہ اگر بیماری ہے تو بیماری سے تو پیار نہیں کیا جاتا. درد بیماری نہیں ہے، درد اللہ کی نعمت ہے. اقبال نے، مولانا روم نے، جامی نے، میر خواجہ میر درد نے، انہوں نے تو اپنا تخلصی درد اس لیے رکھا کہ لوگوں کو درد دلائیں. یہ درد، یہ الارم ہے، الارم ہے، یہ درد نشانی ہے کہ کچھ تکلیف ہو رہی ہے. درد کا تو احسان ماننا چاہیے کہ وہ ہمیں بڑے نقصان سے پہلے متوجہ کر دیتا ہے. درد بیماری نہیں ہے، درد ایک علامت ہے، ایک اعلان ہے، ایک پکار ہے، ایک بڑی تکلیف کی طرف متوجہ کرنے کے لیے. کربلا بپا ہی اس لیے ہوئی ہے کہ ہم قوت احساس زندہ رکھیں. میرا یہ پیر اگر سن ہو جائے تو کتنی چٹکیاں بھرتا رہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حس باقی نہیں ہے. ایسے ہی پے کرے انسانی ہوتا ہے، ایسے ہی سماج ہوتا ہے. کبھی پورے پیکر کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اسے کوئی تکلیف ہے، اور کبھی پورے معاشرے کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اسے کوئی تکلیف ہے. یہ جو عدم حس ہے، یہ جو بے حسی ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے. کربلا ہمیں حس دینے کے لیے بپا کی گئی ہے، اور ہر سال کربلا کو دہراؤ تاکہ قوت احساس زندہ رہے. میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں محترم سننے والوں کے لیے، کربلا قوت احساس کے لیے ہے، مہدویت جرأت اظہار کے لیے ہے. کربلا کو زندہ رکھو تاکہ مہدویت تک پہنچ پاؤ. جن کے ہاں کربلا نہیں ہے ان کے ہاں مہدویت بھی نہیں ہے. اس درد کے حوالے سے عاقل مباش تا غمِ دیگراں خوری، دیوانِ باش تا غمِ تو دیگراں خورند۔ پاگل رہو تاکہ دوسرا تمہارا خیال کریں، سمجھدار مت بنو جو دوسروں کا خیال کرنا پڑے۔ مولانا روم کہتے ہیں یہ جو جنگل سے، درخت سے ایک لکڑی توڑ کر لاتے ہیں بانسری بجانے کے لیے، شہنائی بجانے کے لیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سر سنایا جا رہا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں یہ سر نہیں سنایا جا رہا، بشنو زنے چون حکایت می کند۔ مولانا روم، بشنو زنے چون حکایت می کند، از جدائی ہا شکایت می کند۔ یہ کوئی سر نہیں سنایا جا رہا، یہ جو جدا ہو کر آئی ہے نا اس پہ رو رہی ہے، یہ جو اپنے قبیلے سے جدا ہو کر آ گئی، یہ ٹہنی، یہ لکڑی کا ٹکڑا، تم سمجھ رہے ہو کوئی سر سنایا جا رہا ہے، یہ تو رو رہی ہے۔ ہم یہاں کے نہیں ہیں، یہ ایک سب سے بڑا درد ہے۔ ہم اپنے وطن میں نہیں ہیں، ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہمارے دادا یہاں سے نہیں ہیں، ہمارے دادا کہیں اور سے آئے تھے۔ بس وہ وطن کی یاد، وہ پلٹنے کی یاد، وہ واپس جانے کی یاد، وہ ہے جو انسان کی حقیقت اور انسانیت کو ثابت کرتی ہے۔ یہی کربلا کا پیغام ہے۔ تین طرح کے لوگ نہ بنو، ایک طرح اور ایک رنگ میں آ جاؤ۔ انعمت علیہم والے بنو، غیر المغضوب اور ضالین میں سے نہ بنو۔ مغضوب سے مراد یہودی، ضالین سے مراد مسیحی، انعمت سے مراد مسلمان۔ میں حدیث سنا گیا ہوں آپ کو تفسیر قرآن کے حوالے سے، معصوم سے پوچھا گیا یہ اس کے مزداق کون ہیں ان تینوں عنوانوں کے، فرمایا مغضوب سے مراد یہودی، غضبناک، غیر المغضوب یہودی، کیونکہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، اللہ کے نمائندوں کو قتل کرتے تھے، آسمانی کتابوں کو جلاتے تھے، آثار آسمانی کو مٹاتے تھے، اس لیے انہیں مغضوب کہا گیا ہے۔ انعمت علیہم بنو، یہودیوں کی طرح نہ بنو، ولدالین مسیحیوں کی طرح نہ بنو، جو ابن اللہ بولتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، یعنی یہودی مغضوب ہیں، عیسائی ضالین میں سے ہیں، وہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں، یہ انبیاء کو اللہ بولتے ہیں۔ پھر معصوم امام سے، میرے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام سے سوال ہوا، تو حضرت نے فرمایا غیر المغضوب سے مراد، غیر المغضوب سے مراد مقصر ہیں، اور ولد دالین سے مراد غالی ہیں۔ ہماری نسبت جو کوتاہی کمی قصدن کرتا ہے وہ غیر المغضوب کا عنوان ہے، اور جو ہماری نسبت اللہ سے دے کر ہمیں اللہ مانتا ہے وہ ولد دالین ہے۔ تو نہ مغضوب بنو نہ ضالین بنو، بلکہ ہمارے شیعہ بنو، ہمارے ساتھ ساتھ چلو، نہ غالی بنو نہ مقصر بنو، بلکہ شیعہ بنو۔ والمارق ان والزاہق انکم مارق، کچھ لوگ ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو آگے نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں واللادم لہم اللاحق، جو آئمہ کے ساتھ چلتے ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ مقصر ہیں، جو آگے چلے جاتے ہیں وہ غالی ہیں، جو ساتھ رہتے ہیں وہ محب اور شیعہ ہیں۔ نہ آئمہ کی نسبت مقصر بنو، نہ آئمہ کی نسبت غالی بنو، نہ ولد والین نہ غیر المغضوب۔ عزیزان گرامی، قاصر تو ہم سب ہیں آئمہ کی نسبت، قاصر اور مقصر میں فرق ہے۔ قاصر وہ ہے کہ جو ناتوانی رکھتا ہو، جو بساط نہ رکھتا ہو، جو توانائی نہ رکھتا ہو، اور وہ کام نہ کر پا رہا ہو جو کرنا چاہیے۔ آئمہ کی عظمت کے باب میں ہم سب قاصر ہیں، ہماری بس کی بات ہی نہیں ہے، لیکن مقصر اسے کہتے ہیں جو قصدن آئمہ کی شان میں توہین کرے، کوتاہی کرے۔ بڑی محنت ہوئی ہے، محنت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، کیا چھوڑا ہے اہل بیت نے سسٹم کو بچانے کے لیے، نظام کو بچانے کے لیے، سب کچھ قربان کیا ہے۔ آسانی سے اپنے احساسات، جذبات، خیالات، تصورات، میرا عقیدہ یہ، میرا عقیدہ یہ، بھائی تم کون ہو، تمہارا کیا عقیدہ ہوتا ہے، تم کون ہو، عقیدہ تو قرآن و حدیث سے ہوگا نا، یہ کیا بات ہوئی، میرا عقیدہ یہ، ہو کون تم، ڈاکٹر کے نسخے پر کہتے ہیں میں نہیں مانتا ڈاکٹر کی بات، بھائی تم نے کتنا پڑھا ہے میڈیکل کو، جو جس فیلڈ کا ہے وہی بات کرنے کا حق رکھتا ہے، نہیں بول سکتا یہ جملے، میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، کسی اور کو تو کیا دھوکہ دوں گا۔ بہت قربانی دی ہے، سب کچھ لٹا دیا آل زہرا نے، سب کچھ قربان کر دیا فرزندان علی نے، نبی کی اولاد کٹ گئی کربلا میں۔ آج نو محرم ہے، تاسوعا اور عاشورا، نو اور دس محرم کو اللہ ہمارے ان بزرگوں کو کروٹ کروٹ عظمتیں، جنتیں عطا فرمائے جنہوں نے نو اور دس محرم کو عزاداری کا ہمیں موقع دیا، اور سرکاری اعتبار سے دو تین تعطیل قرار دی تاکہ ہم حسین کو یاد کر سکیں، اور موقع دیا اپنے بھائیوں کو بھی کہ وہ بھی حسین پہ غور کریں۔ آئمہ اہل بیت نو محرم کو ایک لمحہ نہیں گزرتا تھا جب ان کی آنکھوں سے آنسو رکتے ہوں۔ دس محرم کو جب پانی لایا جاتا تھا نا مولا رضا کی خدمت میں، تو حضرت بلند آواز سے بکا بکان عالیہ، اتنا اونچا روتے تھے کہ اطرافی یہ گمان کرنے لگتے تھے کہ کہیں حضرت کی رحلت نہ ہو جائے۔ دس محرم کا یہ حال ہوتا تھا امام رضا کا۔ حضرتاروں میں گزارش کروں گا اپنے بچوں سے، آج اور کل مسکرا کے بات نہ کرو، ایک دوسرے سے ملتے وقت اخلاقیات کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دو، مگر چہروں پر، لبوں پر مسکراہٹ نہ ہو، کہہ کہا اور ہنسنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حسین مولا کربلا میں صبح سے عصر تک لاشیں اٹھا رہے ہیں، رضادارو لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے، بلکہ میں کہہ دوں کہ کسی غلام کا لاشا بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیا، مگر چار لاشوں پر حسین بہت روئے۔ ایک لاشا قاسم کا لاشا، بچے کو بھیجتے وقت بھی بہت روئے، لاشا لاتے بھی روتے آئے، گنج شہیدہ میں لاشا رکھ کے بہت روئے۔ دوسرا لاشا، رو رہے ہیں آپ، دوسرا لاشا علی اکبر کا لاشا، یا علی یا علی، علی مجھے پکارو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میرے مولا کئی مرتبہ زمین پر گرے، پھر اٹھتے تھے اور پھر اس جانے پڑتے تھے جہاں علی اکبر گرا ہوا ہے۔ بہت روئے میرے مولا علی اکبر کے میں شہادت پر۔ سنیں گے تیسرا لاشا، عباس کا لاشا، کمر پکڑ کے روئے، بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، میرے مولا نے علم اٹھایا، مڑ مڑ کے بھائی کا لاشا دیکھتے رہے۔ آپ رو رہے ہیں نا زداروں، جب میرے مولا مولا عباس کا لاشا چھوڑ آئے نا، تو فوج اشقیہ میں ایک بات گشت کرنے لگی کہ عباس ابھی زندہ ہے، کسی بھی وقت اٹھ کے بیٹھے گا اور پھر حملہ ہوگا تو سو تلوار بردار ظالم بڑھے۔ بڑا سخت مرحلہ ہے، سخت منزل ہے، اور اتنی تلواریں برسائیں کہ گٹھڑی میں لاشا اٹھایا امام سجاد نے. اجرکم اللہ، جب 12 محرم کو مولا سجاد نے مولا عباس کا لاشا اٹھایا تو لاشا ڈھلک جا جوڑ جوڑ علیحدہ، اے ربن اے ربا، اللہ آپ کو جناب سکینہ کی خبر کی زیارت کا شرف عطا کرے، اور اللہ کرے ہم نیچے اصلی قبر ابو الفضل تک پہنچیں. مولا عباس کی اصلی قبر اور سکینہ کی قبر ایک جیسی ہے. اللہ اکبر، جس کا قد بنی ہاشم کے قد آوروں میں تھا، جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے گھٹنے کانوں تک گھوڑے کے آتے تھے، جس کا قد اتنا بڑا تھا اس کا لاشا اتنا چھوٹا کیسے ہو گیا؟ بہت روئے، بہت روئے، حق ہے عزادارو آپ کی ریا کر رہے ہیں، بہت روئے حسین اپنے بھائی کے لاشے پر. اللہ کرے آپ جناب زینب کی زیارت کو جب جائیں، گزارش کروں گا جائیں، اس لیے کہ حالات کی وجہ سے ظاہر میں کمی ہے وہاں. میں جب بی بی کی زیارت کے لیے گیا نا، تو پہلے تو میں نے بی بی سے معافی مانگی، بی بی ہم آپ کے روزے کی حفاظت کو تو نہیں آئے، آپ کے روزے کے مینار پر میزائل لگا، 2000 مجاہد بی بی زینب کے روزے کی حفاظت میں شہید ہوئے، ہم آپ کے روزے کی حفاظت کو تو نہیں آئے، ہم تو زیارت کرنے بھی نہیں آ رہے، ہم تو زیارت کرنے بھی نہیں جا رہے. جو صاحبان ثروت ہیں، جن کے پاس اللہ نے نوازا ہے، جنہیں خدا کے لیے سال میں ایک دفعہ علی کی بیٹی کو سلام کرنے ضرور جائیں، اور ایک شکریہ ادا کرنے ضرور جائیں کہ وہ حسین کی شریکہ ہے، جو کچھ دین پہنچا ہے وہ یا حسین سے یا زینب سے. عزادارو، بڑی آرزو تھی ہماری کہ ہم کراچی والے خاص طور پر حضرت عبداللہ شاہ غازی کو پرسہ دیں. اہل بیت کے فرد ہیں کراچی کے اندر، پورے بر صغیر میں ایک ہی امام زادہ ہے، امام جعفر صادق کے نمائندے ہیں یہ. چھٹے امام نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا سندھ اور ہند میں. میری بڑی آرزو تھی آفرین مرحبا برادرم عزیزم حیدر بھائی کے لیے کہ انہوں نے گزشتہ کئی مہینوں سے کوششوں کے بعد آج رات شب عاشور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے سامنے والے روڈ پر مجلس ہے، مزار کے بالکل سامنے مجلس ہو رہی ہے، مین روڈ کے اوپر جہاں وہ پل بنایا گیا. میں آپ سب سے گزارش کروں گا، خاص طور پر صاحبانے جو شخصیات ہیں ان سے گزارش کروں گا، وہ ضرور آئیں، وہ ضرور آئیں آج رات کی مجلس میں، وہ صاحب عزا ہیں. حسین کا پرسہ ان کی اولاد کو دینا ہے. جب آپ جناب زینب کی زیارت کو جائیں نا، تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا، اس کے پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہے سلام ہو اس بی بی پر جب 11 محرم کو بے کجابہ اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی تو نہر کی طرف رخ کر کے کہہ رہی تھی عباس تم نے مدینے میں مجھے بڑے چاؤ سے سوار کیا تھا، اب زینب کربلا میں سوار ہو رہی ہے، عجب نہیں عباس کا لاشا کانپ گیا ہو. یہ ایک لاشا اور ہے جس پر حسین بہت روئے ہیں، سنیں گے عزادارو، ایک لاشا رو رہے نا، ایک لاشا چھوٹا بہت ہے مگر حسین سے اٹھتا نہیں ہے، کبھی آگے جاتے ہیں انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے ہیں رزن بقضائہی وتسلیمن لامرہ. اجر و کمل اللہ. میرے ایک ہندوستانی دوست بنارس کے رہنے والے، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے ہاں ہر سال روز عاشور جو تعزیہ کا جلوس نکل کر کربلا تک جاتا ہے، ایک سال وہ وہاں تھے، جلوس نکلا عاشور کے دن، جلوس ابھی عقب میں تھا یا آگے اس رستے پہ جا رہے تھے جس رستے سے جلوس کو گزرنا تھا، کہنے لگے عجیب منظر تھا، ایک بہت بڑے چوراہے پہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں، اور تعداد ان کی اتنی زیادہ تھی کہ رستہ مزدود تھا. جب ہم قریب سے گزرنے لگے تو ایک اور چیز محسوس ہوئی کہ ہر گود میں دودھ پیتا بچہ ہے. کہنے لگے جب ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی بھائی مسلمان ہو؟ تو کہنے لگے میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں. کہنے لگے مسلمانوں تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا. مولانا نے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے. کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا. ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے. اللہ اکبر. سلام ہو جناب رباب پر, سلام ہو اس شیر دل بی بی پر. رو رہے ہیں عزاداروں, اللہ آپ کو اس کا جو ثواب عطا فرمائے. جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا کتنا مشکل تھا. کوئی پوچھے جناب زینب کبریٰ سے, ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے ٹکراتی ہے. مجھے ایسا لگا شاید اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے. لوٹنے والوں نے جو چادریں اتاری ہیں, لوٹنے والوں نے جو تبرکات چھینے ہیں, کسی نے اس کے سر پہ کوئی ضرب ماری ہے جو اسے نظر نہیں آ رہا, اس کے نور چلا گیا آنکھوں کا. راوی کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے کہا بی بی تمہیں آگے نظر نہیں آ رہا, آگے آ گئے. تو اس بی بی نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا علیلن, ایک علیل ایک بیمار اندر رہ گیا ہے, وہ جل جائے گا اگر میں اندر نہ گئی. وہ بی بی اندر چلی گئی آگ میں اور اپنی پشت پر امام سجاد کو اٹھا کر لائی. میں رونے والوں سے پوچھوں کتنا مشکل تھا جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا. سنیں گے قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا اس سے زیادہ مشکل تھا. جناب زینب لے کر آتی تھی بی بی پھر چلی جاتی تھی, امام سجاد لے کر آتے تھے بی بی پھر چلی جاتی تھی. اور جب جناب زینب نے فرمایا نا بھابی قافلہ تیار ہو گیا تو فرمان لگی زینب میرا مدینے میں کون ہے, میرا بچہ کربلا میں مارا گیا, میری بچی اکیلی ہے. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. میرے مولا نے علی اصغر کا لاشا اٹھا لیا. گرمی بڑی شدید تھی, دھوپ میں تپش بہت تھی. حسین نے علی اصغر کے لاشے پہ اپنی آبا کا دامن ڈالا, لاشا گودی میں لے کے چلے. جب خیمے کا در قریب آیا نہ جانے کیا سوچ کے رک گئے, پیچھے ہٹنے لگے. کیا سوچا آگے بڑھنے لگے, یہ کل عمل انجام دیں گے نا آپ. کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے. اسی اثنا میں خیمے سے پردہ ہٹا, امام نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا کہ کون آ رہا ہے. دیکھا چار سالہ سینے پہ سونے والی سکینہ ہے. بی بی نے دور سے دیکھا کہ بھیا بابا کی گودی میں ہے اور ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے, میرا بھائی سو گیا ہے. تو سنیں گے بڑا تاریخ کا مقتل کا بڑا عجیب جملہ ہے جس پہ گھنٹوں روئیں تو کم ہے. بی بی نے وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی تو پیاسی ہوں, بابا مجھے بھی لے جائیے. حسین کیا جواب دے. یہاں سکینہ نے کہا بابا مجھے بھی لے جائیے, وہاں ماں دوڑی ہوئی خیمے کی طرف پر آئی. سن لیا کہ سکینہ بابا سے بات کر رہی ہیں اس لیے بابا آ گئے. جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا میرے مولا نے دیکھا رباب کھڑی ہیں, تھکے نہیں اس بچے کی ماں کھڑی ہے. امام نے دور سے دیکھ کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں. عجیب سوال ہے جو حسین اپنی ہی زوجہ سے کر رہے ہیں, رباب بتاؤ میں کون ہوں. آواز دی آپ میرے امام ہیں, آپ مولا ہیں, آپ میرے والی ہیں, آپ حجت خدا ہیں. جیسے ہی رباب نے اپنی عقیدے کا اظہار کیا حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا. ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا, ننے ننے لبوں پہ لب رکھ دیے. اے میرے مولا عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا. یا بنیا